بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ہماری نشست سوالات اور جوابات پر مبنی ہے. پہلا سوال جو دریافت کیا گیا ہے وہ عبدہو نام کے معنی اور کیا بچوں کا یہ نام رکھنا چاہیے؟ ضرور رکھنا چاہیے بھائی. عبدہو کا مطلب اس کا بندہ. اب آپ جانتے ہی ہیں کہ بندے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبد المنان منان کا بندہ. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں ان کے ساتھ عبدیت کو جوڑا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے چند ایک نام ایسے ہیں جس کے ساتھ عبدیت کو لازماً پیوست کرنا ہے اور جوڑنا ہے، جیسے عبداللہ ہے. تو عبداللہ جو ہے اس کا نام تو رکھا جائے گا، مگر کہیں بھی اللہ اور عبد دونوں کو الگ الگ اس معنی میں نہیں کیا جائے گا کہ کوئی اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھے اور اسے پکارنے میں کہے کہ اللہ ادھر آؤ، تو یہ پھر گناہ کی بات. تو عبداللہ یہ صحیح چیز ہے، عبد الرحمن رحمان کا بندہ. اس لیے کسی کو کہنا کہ رحمان یہ کر دو یا رحمان وہ کر دو، یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی کہے کہ اللہ یہ کر دو اور اللہ وہ کر دو کسی فرد کے متعلق، تو یہ بہت بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رحمان اور اللہ دونوں کو ایک دوسرے کا بدل قرار دیا ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو. تو اللہ رحمان ایک ہی ذات کے دونوں نام ہیں، اور رحمان اتنا بڑا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذاتی نام کے ہم پلہ قرار دیا ہے. اسی لیے بہت سے محققین کا خیال یہ ہے کہ رحمان در حقیقت اللہ کا ذاتی نام ہے. نام جو ہوتے ہیں ذاتی ہوتے ہیں اور صفاتی بھی ہوتے ہیں. مثلا ایک بچہ ہے، اس کا نام کامران ہے، اور پھر اس نے تعلیم حاصل کی اور پھر وہ ڈاکٹر ہو گیا، تو اب کہیں گے کہ ڈاکٹر کامران. تو ڈاکٹر یہ صفت ہے اس کی کہ وہ معالج ہے. تو یہ صفات جب پیدا ہوتی جاتی ہیں تو ذاتی نام کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. مثلا حافظ قاری ابراہیم، تو حافظ اور قاری جو ہے یہ اس کے ساتھ جڑ گیا نا ابراہیم کے، وگرنہ بچہ تو ابراہیم ہی نام ہے اس کا. اسی لیے یہ عبدیت جن میں آتی ہے نا ناموں میں، بہت اچھے نام ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ اور عبد الرحمن کے متعلق جو کچھ فرمایا اس کی تشریح ایک اور جگہ گزر چکی ہے. اور قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے بڑے مواقع سیرت طیبہ کے ہیں وہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو نام ان کا رکھا ہے، چن کے جسے استعمال کیا ہے، وہ عبدہو ہے. ہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے. ہو کا مطلب اس کا بندہ. کس کا بندہ؟ یعنی اللہ کا بندہ. تو اسی عبدہو نام ضرور رکھنا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ معراج ہے، آپ دیکھیں اس پہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہ اپنے بندے کو لے کر گیا. تو یہی عبدہو ہے. اور وہاں آپ دیکھیں قرآن کریم کے نزول میں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں کوئی شبہ ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت برکات دہندہ ہے، برکتیں دینے والی ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے پر ایسی کتاب نازل کی جو کفر اور اس کی اطاعت اور ایمان ان چیزوں میں فرق کو واضح کرتی ہے، فرقان. تو اسی عبدہو جو نام بچوں کا رکھنا ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اس کا بندہ. لیکن اسے پڑھنا صحیح چاہیے اور اس کا تلفظ بھی صحیح چاہیے. ایک سوال یہ دریافت کیا ہے کہ دوسرا کہ ابراہیم، یوسف اس طرح کے نام جو پردادا اور پردادی کے نام ہیں، اب موجودہ بچوں کے ساتھ وہ نام رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. مثلا ایک فیملی ہے، اس میں ایوب نام کا کوئی بڑا آدمی گزرا ہے، اب ان کے پوتے پڑپوتے سارے اپنے اصل نام کے ساتھ ایوب لگائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے اور اب تک ان کی اولاد اپنے نام کے ساتھ عثمانی استعمال کرتی ہے، علوی استعمال کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی متعدد مثالیں آپ کو عربوں میں بھی ملیں گی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے ہاں بھی ایسی مثالیں مل جائیں گی اسماء الرجال کی کتابوں میں، کہ لوگ اپنی نسبت اپنے جد امجد، بڑے جد کی طرف، کسی بڑی ہستی کی طرف کرتے تھے. یہ اس سے اظہار ہوتا تھا کہ ہم اس ہستی کی اولاد ہیں. تو اپنے لیے یہ تشخص کا مرتب کرنا تاکہ اللہ کی اس مشیت اور اس آیت کریمہ پہ عمل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لتعارفوا، اور یہ ہم نے تمہیں الگ الگ قبائل اور شاخوں میں جو بانٹا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان. باقی اللہ کا قرب اس نسب اور ان چیزوں میں نہیں ہے. اور فرمایا کہ اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے. یہی وہ چیز تھی جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے، اور انہیں سمجھایا تھا کہ انا اول الناس بی المتقون، معاذ قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب میرے وہ امتی ہوں گے جو پرہیزگار تھے، اینما کانوں، اور وہ جس دنیا کے جس خطے پہ بھی آباد تھے اور زمانے کی جس صدی میں بھی وہ آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب سے زیادہ میرے قریب قیامت میں متقی لوگ، پرہیزگار لوگ. تو اس لیے یہ خاندانی تشخص اور علیحدگی قائم رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو کسی بڑے جد کی طرف منسوب کیا جائے، کوئی حرج نہیں. تیسرا سوال، شاید اس کا جواب پہلے ہو گیا ہو، مگر فرمائش کی ہے اس دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 3 سے لے کر 7 بچے عنایت فرمائے اور وہ سب کے سب صالح اور صحت مندوں اور قیامت تک میری نسل باقی رہے. بہت اچھا ہے بھیا، 7 ہی کیوں، اللہ تعالیٰ اور مزید عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اتنے بچے آپ کو عنایت فرمائے جن کی تعلیم اور تربیت آپ مناسب طریقے پہ کر سکیں. یہ ہے بات، جتنے بچوں کو آپ اچھی سے اچھی تربیت دے سکیں اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب کرے. اس کا خیال کرنا چاہیے، ایسے ٹھیک نہیں ہے کہ بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور معاش کے، تربیت کے، بچوں کی اچھی تعلیم کے اسباب اور وسائل پیچھے ہوں نا، تو یہ پھر بسا اوقات بہت دقت کا باعث یہ چیزیں بن جاتی ہیں. اور اللہ کے قبضے میں ہے کہ وہ ان کے نصیب اور مقدر میں کیا لکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہی صالح بنائے، سب کو اچھی صحت عنایت فرمائے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور آپ کی تمنا بالکل صحیح ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعاؤں میں بھی آتا ہے کہ اللہ قیامت تک میرا ذکر خیر باقی رکھ. تو لوگ ذکر کریں گے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نا، تو یہ آیا ہے ان کی دعاؤں میں کہ پروردگار قیامت تک میری یاد، میرا ذکر، میرا نام باقی رکھ، کوئی حرج نہیں ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو دعا دیتے تھے نا، جب صحیح احادیث میں بخاری شریف وغیرہ میں آیا کہ جب آپ کی تشریف آوری ہوئی فتح مکہ کے موقع پہ اور حاضر ہوئے بیت اللہ میں، تو اللہ تعالیٰ کا جلال، اس کی عظمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اثر تپا اس میں بالکل منہمک تھے، اور آپ نے بیت اللہ کی چابی دریافت فرمائی. تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ان کے پاس تھی، اور انہیں ڈر تھا کہ جو خاندانی نیابت اور شرافت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک یہ چابی ہمارے پاس آ رہی ہے، آج یہ چابی چھن جائے گی. اور ڈر یہ بھی تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی ایک مرتبہ چابی طلب فرمائی تھی، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. اور انہوں نے بہت برا جملہ بھی کہا کہ تم بھی اس لائق ہو کہ بیت اللہ کے اندر جاؤ. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس دن کیا ہوگا، جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں تم لوگوں کو دوں گا. تو اس نے کہا اس دن سے تو موت بہتر ہے کہ ہم کبھی یہ منظر دیکھیں کہ چابی تمہارے ہاتھ. اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی طلب فرمائی. وہ اس پسو پیش میں تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دھکا دیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس وقت 27-28 برس کے تھے، طاقت قوت جوانی، پھر دھکا، ان کا نکالو چابی. تو انہوں نے، یہ ہے ذہانت کی بات، اسلام کو ایسے ذہین لوگ مطلوب ہیں. چونکہ ذہین لوگ رہے نہیں نا، اس لیے کتاب و سنت کو سمجھنا بھی لوگوں کے لیے دشوار ہو گیا. تو ہوا یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی پیش کی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اللہ کے رسول یہ امانت ہے. آپ نے کوئی اس بات کا نوٹس نہیں لیا، بیت اللہ کھولا گیا، آپ حاضر ہوئے. باہر جب نکلے تو آپ اس میں تھے کہ یہ چابی کسے دیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یہ بات یاد آئی کہ اللہ نے فرمایا تعد الامانات الی اہلھا، چابی امانتیں ان کے حوالے کرو جو اس کے اہل ہیں. پھر ذہن مبارک میں یہ بھی آیا ہوگا کہ اب اس نے تو امانت کر ہی دیا ہے اسے، تو انہیں بلایا، چابی انہیں دی، اور آپ نے فرمایا خالدتن طالدتن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چابی رکھو، قیامت تک تمہاری اولاد میں یہ چابی رہے گی. اور فمن نزعہا، جس نے یہ چابی تم سے چھینی وہ ظالم ہوگا. اسی لیے یزید نے یہ چابی اس خاندان سے لے لی تھی. پھر جب یہ انقلاب آیا ہے تو اس پہ بھی ان سے کہا گیا تھا، سعودیز جو ہیں ان سے، کہ آپ چابی لے لیں، بیت اللہ کو کھولنا اور اس کے اندر لوگوں کو بھیجنا، اس پہ ٹیکس لگا دیں تو آمدن کا ایک ذریعہ ہے. 1926-25 جب یہ انقلاب آیا تو عبدالعزیز نے انکار کر دیا. اسے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ظالم لے گا، میں تو ظالم بننا نہیں چاہتا. چنانچہ اب تک اس خاندان میں وہ چابی چلی آتی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، اس حدیث میں دیکھیں نا، آپ نے فرمایا تھا قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، تو دوسری طرف یہ گارنٹی بھی دے دی کہ تم لوگ قیامت تک، تمہاری نسل باقی رہے گی، تم لوگ خاندان پشت در پشت چلتے رہو گے. اس لیے اگر کوئی دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر قیامت تک جاری رکھے، کوئی حرج نہیں ہے، ایسی دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے. پھر اسی سلسلے میں یہ بھی سوال فرمایا کہ کچھ روزے رہ گئے تھے اور قضا ادا نہیں ہو رہے تو کیا کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ایک چیز تو شریعت کا صاف صاف حکم ہے کہ جو روزے رہ گئے تھے آپ کو روزے رکھنے چاہیے، اگرچہ سردیوں میں رکھیں کہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، روزے کا اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن قضا کرنی چاہیے. ایک اس کی دوسری صورت بھی ہے جو بہت محتاط صوفیہ اور یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فدیہ ادا کر دینا چاہیے تاکہ قیامت میں اگر روزوں کے حساب کی جب باری آئے تو کم سے کم اس آدمی نے فدیہ تو ادا کیا ہوا ہونا. اور تیسری رائے فقہا کی ہے، لیکن اس دوسری صورت میں بھی چاہے وہ فدیہ ادا کر دے، روزے پھر بھی اس کے ذمے ہوں گے، کیونکہ اصل قضا ہے، اصل فدیہ نہیں ہے، یہ تو احتیاطاً وہ کر رہا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کم سے کم لکھ کے تو رکھ دینا کہ میرے ذمے اتنے روزے ہیں، اور کبھی بھی مجھے کوئی اچانک کوئی چیز پیش آ جائے، ایسا حادثہ، اللہ تعالی سلامت رکھے تو میرے بعد میرا یہ فدیہ میری وراثت سے اس سے ادا کر دینا چاہیے. مرد و عورت سب کو چاہیے کہ لکھ دیں تاکہ ان کی وصیت کے بعد اس پہ عمل کیا جا سکے اور اللہ کے ہاں وہ یہ بات پیش کر سکے کہ پروردگار میری کوتاہی تھی, اس کے باوجود میں نے اس چیز کو اس طرح سے کور کر لیا تھا. پھر اسی پہ آپ نے فرمایا کہ جنات کا اثر ہوتا ہے, تو جنات کا اثر کیسا ہوتا ہے, کیا مطلب, وہ آتے ہیں ملتے ہیں؟ درخواست کرتے ہیں آپ سے کہ آپ انہیں پڑھا دیں, یا کوئی پیسہ ہدیہ کوئی چیز لے کے آتے ہیں کہ یہ آپ رکھ لیں اس کی آپ تشریح کر دیتے, تو پھر عرض کرتا جنات اگر کوئی چیز لائیں تو اس کا لینا بالکل جائز نہیں ہے, اور اگر وہ اس بات کی کریں کہ مجھے تعلیم دے دیں تو انہیں بھی تعلیم دینی چاہیے. جنات انسانوں ہی کے پاس آتے ہیں, تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں, اور اگر آپ کو ملیں تو بھئی بڑے عرصے سے ہمارے ذہن میں کئی سوالات ہیں جنات کے متعلق, کبھی آپ سے ملیں تو ان سے پوچھئے گا ان کی لائبریریز کیسی ہوتی ہیں, بڑا شوق ہے کچھ پتا چلے, کتابیں اٹھا کر لے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں, یا ان کا کوئی اپنا نظام ہے, تو ان سے ان کے حالات بھی پوچھنے چاہیے اور سچائی کے ساتھ لکھنے چاہیے, جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. حنفی فقہا نے اس پہ لکھا ہے, لیکن جو کچھ انہوں نے لکھا ہے سچے لوگ تھے, جو کچھ انہوں نے پوچھا وہ لکھا ہے, اور جنات کے احکامات پہ مستقل ایک حنفی فقیہ ہیں رحمہ اللہ, انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اور انہوں نے جنات کے واقعات اور یہ چیزیں بھی اس میں بیان کی ہیں. پھر آپ نے فرمایا ہے کہ یہ دعا کہ اللہ تعالی علم دے دے اور عقل دے دے, تو بھیا تیسری چیز بھی اللہ سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ علم بھی دے دے عقل بھی دے دے اور دولت بھی دے دے, تو تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے نا. جب علم دے سکتا ہے اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں. آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوری رات, ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے کہ کون سی سورت پڑھتے ہیں, اور جب وہ پہنچے اس آیت پہ تو انہوں نے ذرا سی آواز سے پڑھا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور آپ اللہ سے دعا مانگا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. پوری رات وہ آدمی کہتا ہے میں نے دیکھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے رہے اور بار بار یہی آیت دہراتے رہے, رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا کہ پانچ ان کے شاگرد تھے جنہوں نے پوری دنیا میں ان کا علم پھیلایا, اور پانچوں کے پانچوں معذور تھے. ایک نابینا تھے, ایک بہرے تھے, ایک لنگڑے تھے, ایک جسم پہ ان کے بال نہیں تھے, اور ایک اور تھے. یہ پانچ تھے ان کے شاگرد, اور اللہ نے ان کے ان پانچوں معذور شاگردوں سے کام لیا, اور یہ پھر ان کا علم اسود القمہ پھر ابراہیم نخعی اور پھر حماد بن نبی سلیمان, پھر آگے دیکھیں تو امام ابو حنیفہ, ان کے شاگرد ابو یوسف, محمد ابو یوسف کے شاگرد اسد ابن فرات رحمہ اللہ. یہ جتنی حنفی اور مالکی فقہ کی بنیاد پڑی ہے یہ ساری کی ساری انہی حضرات پہ مشتمل ہے. حضرت عمر, عبداللہ ابن مسعود, سیدنا علی رضی اللہ عنہ, یہ تین ستون ہیں جن پہ یہ دونوں فقہیں قائم ہیں, فقہ مالکی بھی اور فقہ حنفی بھی. فقہ مالکی میں البتہ ایک اضافہ یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے ہونے کی وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا اس میں دخل ہے, کیونکہ نافع جو ان کے غلام تھے اور ان کے شاگرد تھے ان سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت فائدہ اٹھایا. تو اس لیے اللہ تعالی علم دیتا ہے, اور عقل بھی شعور بھی. عقل اگر عشق کا بیٹا ہو, عقل اگر عشق کی اولاد ہو, اللہ کی محبت کی اولاد ہو, تو بس وہ عقل ٹھیک ہے. جو عقل عشق کے تابع نہیں ہوتی وہ عقل والے کے لیے آزمائشیں پیدا کرتی, تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے عقل شعور وہ مانگنا چاہیے جو اللہ کی محبت کے تابع ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع جو عقل ہوتی ہے وہ بڑے کمال کی چیز ہے. اسی لیے قرآن میں آیا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کہاں پہنچ گئے تو انہوں نے سورہ ملک میں کیا آتا ہے, لو کنا نسمع او نعقل, اگر ہم نے اللہ کا پیغام سنا ہوتا یا اپنے شعور سے کام گیا ہوتا تو آج جہنم میں پڑے جل نہ رہے ہوتے. تو شعور انسانی بہت بڑی چیز ہے. ہم اہل سنہ اور اہل تشیع جس بات پہ عقیدے میں متفق ہیں, ہمارے نزدیک عقل انسانی دلیل ہے اشیاء کے متعلق فیصلہ کرنے میں کہ کوئی چیز حسن خوبصورت اچھی ہے یا کب ہے بدصورت ہے خراب چیز ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے. ہم اہل سنہ ہی کا دوسرا طبقہ, ہم تو ماتریدی ہیں نا, اشعری نہیں مانتے. اشعری کہتے ہیں یہ سب کچھ وہی کے تابع ہے, اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے وگرنہ اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع فرمایا اسے منع ہو جانا چاہیے وہی کے ذریعے سے, اور وگرنہ اللہ نہ منع کرے تو کوئی چیز نہیں. وہ کہتے ہیں شراب میں کیا حرج, اشعری کہتے ہیں شراب پینے ہی کی چیز ہے, لیکن چونکہ اللہ نے منع کیا ہے اس لیے. ہم ماتریدی اور اہل تشیع ان کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ شراب ویسے بھی چھوڑ دینے کی چیز ہے, نشہ گالیاں وغیرہ وغیرہ جو بھی حالات ہیں. تو ہمارے نزدیک عقل کا بڑا مقام ہے. یہاں پر ماتریدی ہم اور اہل تشیع اس بات پہ متفق ہیں. اس پہ بہت اچھی مباحث لکھی ہیں فوات الرحمود میں, فوات الرحمود مسلم الثبوت کی شرح, یہ جو مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, کیا نام تھا ان کا, فوات الرحمود مسلم الثبوت کی شرح ہے, اور مدراسی رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی چیزیں اس میں لکھی ہیں. یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں عقل انسانی خود سے کافی ہے فیصلہ کرنے کے لیے. یہ اسلام نے تھوڑی سب لوگوں کو سکھایا ہے کہ ناخن کاٹا کرو. خود عقل انسانی بھی تو ایک چیز ہے نا, کہ حیوانیت کیا چیز ہے, درندگی کیا چیز ہے, اچھے کپڑے پہننے کو عقل کہتی ہے کہ اچھے سے اچھے کپڑے پہننے چاہیے, شریعت بھی کہتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے لیے لباس خریدا تھا اور اس کی قیمت 27 اونٹوں کے برابر تھی. سب پہنتے رہے ہیں. شام کا جبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا, بڑی خوشی سے پہنا. اس میں یہ تھا کہ اس کی یہ جو کف ہے بازو, یہ جگہ, یہ بہت تنگ تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا اوپر تاکہ وضو کے لیے اس کے لیے, تو پھر وہ نہیں ہوا. پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے ناستینوں کو نیچے کیا, پھر اتارا اور پھر وضو کیا. اس زمانے کے بہت بڑے ملبوسات میں سے ایک لباس تھا. عقل انسانی یہی کہتی ہے اور اس کے ساتھ شریعت بھی یہی کہتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالی سے ایسی عقل مانگنی چاہیے جو شعور وہ عشق کے تابع ہو. شعور کی پھر کئی قسمیں ہیں, اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. اور دولت, اللہ تعالیٰ اسباب اور وسائل کھول, بہت کچھ مانگنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ دے بھی دیتے ہیں, اور اللہ جب ان تینوں چیزوں کو جمع فرما دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ارادہ یہ ہو گیا ہے کہ کوئی کام اس سے لے لے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے, اور یہ کیفیت ہر آدمی پہ ہی آتی ہے, ذرا بھی اللہ سے تعلق ہونا تو کبھی نہ کبھی زندگی میں یہ کیفیت ہر ایک کی پہ آتی ہے. تو انہیں اندازہ ہوا کہ ایسا وقت ہے کہ اللہ سے مانگا جائے تو قبولیت ہو جائے گی. تو انہوں نے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ اللہ سے دعا مانگو. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا تھا, وہ واقعہ الگ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دعا مانگو, اور ہمیں سے جو آدمی جو مانگے گا امید یہ ہے کہ اللہ قبول کرے گا. ہر ایک نے مانگا، کسی نے دولت، رشتے، فیملیز وغیرہ وغیرہ. صحیح حدیث میں یہ آیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے کہا اللہ مجھے اکرمہ اور خالد ابن ولید اور فلاں اور فلاں اور فلاں اتنے زیادہ دے دے کہ کمرے بھر جائیں، مجھے اچھے لوگ چاہیے اللہ تک میں تیرے دین کے لیے انہیں استعمال کر سکوں. اسی لیے جب وہ واقعہ پیش آیا ہے اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو تعاون ہو گیا تھا، ان کی شہادت ہو گئی، پھر انہوں نے جن کو مقرر فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت ہو گئی، پھر تیسرے کمانڈر کی، تو گھبرا گئے، شدید گھبراہٹ تاری ہو گئی کہ ایک کی بعد ایک میرا کمانڈر بھیجا ہوا، اس کی شہادت ہو رہی ہے، تعاون میں کیا. آخر ابو عبیدہ بن جراح کو بولا اور میں ابو عبیدہ جاؤ اور فوج کو. وہ شام گئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جا کے پہلا کام گئی کیا کہ ان کا جن جن لوگوں کو تعاون ہے اور جتنی فیملیز ہیں سب کے سب پہاڑوں پر پھیل جاؤ، خبردار کوئی کسی سے ملا، خاندان بالکل الگ الگ کر دی، اس سے بڑا فرق پڑ گیا تھا. بہرحال تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں مانگنی چاہیے. آپ نے جو بیٹوں کا کہا ہے کہ وہ خدا کے دین کا کام کریں، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ کوئی اچھی سی دعا بتا دیں. سب سے اچھی دعا اللہ نے خود کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہ الاسماء الحسنى، اچھے نام اللہ کے ہیں، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں سب اچھے ہیں. فادعوہ بہا، اللہ سے دعا مانگو، اللہ کو پکارو اس کے ناموں کے ذریعے سے. خدا کی رحمت کی ضرورت ہے تو اللہ سے بار بار کہیے کہ اللہ آپ رحمان ہیں، رحم فرما. آپ کو علم کی ضرورت ہے، آپ کہیں اللہ آپ کی صفت ہے علم، اور اللہ آپ علیم ہے، اللہ اپنے علم میں سے کچھ حصہ مجھے بھی عنایت فرما. آپ کو محبت کی ضرورت ہے، آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ آپ کا نام ودود ہے، قرآن میں آیا ہے، اللہ حدیث میں آیا ہے. اللہ ودود وہ ذات جو محبت کرتی بھی ہے اور عطا بھی کرتی ہے، اور محبتوں کا اصل مرکز ہے. اللہ کچھ عشق کچھ محبت مجھے بھی عنایت فرما. ہمیشہ اللہ کے ناموں پر غور کرنا چاہیے، روزانہ اللہ کے یہ نام پڑھنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نام 105 سے بھی زیادہ ہیں. حافظ ابن حجر رحمت اللہ ایک جگہ لکھا ہے، ہمارے عام طور پہ 99 سمجھے جاتے ہیں، وہی 99 پڑھ لے، کچھ تو کرے یار، روزانہ پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فمن آصاہ دخل الجنہ، جس کو اللہ کے سارے نام یاد ہو جائیں گے اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا. تو روزانہ جب پڑھے گا، غور کرے گا، تو کوئی نہ کوئی تو نام اس سے ہوگا کہ یہ اللہ کا نام. کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے بار بار کہے کہ اللہ تو غفور ہے، تو غافر ہے، تو غافر الذنب، گناہوں کو دھو دینے والا، معاف فرمانے والا ہے، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست بات کہی، آپ نے فرمایا جب بھی تمہیں کبھی کوئی مشکل زندگی میں پیش آ جائے تو اللہ کے اس نام کو پڑھا کرو، یا ذل جلال والاکرام، بار بار پڑھو. ایک جگہ پر میں بدزو بہا، چمٹ جاؤ خدا کے اس نام سے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی بات فرمائی ہے کہ اگر مومن یقین کے ساتھ پڑھتا رہے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. اس لیے اللہ کے ناموں سے دعا مانگنی چاہیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پوچھا ہے تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شہادت وہ 21 رمضان 40 ہجری کو ہوئی تھی. تین خارجی مل بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ حکومت ہے. یہ خارجی جو تھے تشدد پسند، کبھی جو اعتدال کی رائے اختیار کی ہو، کبھی جو سوچا ہو، ٹھنڈے مزاج، گرم مزاج. انہوں نے کہا عمر بن لاس کو مار دو، مصر کے حکمران ہیں، معاویہ کو مار دو دمشق میں رضی اللہ عنہ، اور علی کو مار دو ادھر کوفہ میں رضی اللہ عنہ. تین نام آئے، تینوں اٹھے، کمیونیکیشن تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ 21 رمضان کی صبح و فجر میں یہ تین آدمیوں کو مار دینا چاہیے. تاکہ امت پھر سے خلافت راشدہ پر واپس آ جائے. یہی خارجیت کا ذہن اب بھی ہے، اسمبلی اڑا دو، پارلیمنٹ اڑا دو، سارے سیاستدانوں کو ذبح کر دو وغیرہ وغیرہ. یہ وہ خارجیت ہے اور تشدد ہے جس کے ذریعے بجائے اس کے کہ کوئی دھیرے دھیرے چلنے کی راہ سکھائے اور یہ شعور پیدا کرے کہ تم امت کا خود ایک اچھا یونٹ ہو یا نہیں ہو، پہلے اپنے پہ تو غور کرو نا کہ تم کرتے کیا. چنانچہ اس کے تحت تینوں نے حملہ کیا. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو کھانسی تھی شدید، انہوں نے اپنے نوکر کو بھیج دیا تھا فجر کی نماز کے لیے پڑھانے، تو جب اس نے حملہ کیا تو وہ شہید ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ بھی کوئی عذر پیش آ گیا تھا یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جگہ کوئی اور آ گیا تھا، ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مقصورہ بنا دیا تھا. مقصورہ کا مطلب یہ ہے کہ محراب کے پیچھے ایک چھوٹی سی جگہ ایسی بنائی جاتی تھی جہاں پہ امیر المومنین اور ان کے رفقاء اعتماد کے لوگ نماز پڑھتے تھے، پہلی صف میں گویا یا دوسری صف تک لمبا چوڑا اسے کر کے اندر وہی لوگ نماز آگے وہ ہوتا تھا. محراب تو خیر، محراب تو مسلمانوں نے شروع کیا 80 ہجری میں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں محراب نہیں ہوتے تھے. ہمارے بہت بڑے فقی اور بہت بڑے صوفی صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمت اللہ علیہ کو یہ مغالطہ لگ گیا، اس سے فتح القدیر میں انہوں نے محرابوں کا ذکر چھیڑا ہے. وہ حیرت ہو گئی پڑھ کے کہ حضرت یہ تو محراب 80 ہجری میں بننا شروع ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ زمان میں پہلے بھی اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، ایک دیوار ہوتی تھی سامنے اور پہلی صف میں خلیفہ یا جو بھی تھا وہ نماز پڑھاتے تھے. بس یہ محراب تو 80 ہجری کے بعد ہی شروع ہوئے. تو دوسرا حملہ ہوا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر مقصورہ وہ اس طرح کر لیا تھا کہ وہ ان کے جو اعتماد کے لوگ تھے، ان کی اولاد وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ نماز پڑھتے تھے، اس کے پیچھے پھر پہلی صف شروع ہوتی. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہو گیا تھا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی 21 رمضان 40 ہجری میں شہادت ہوئی. ایک سوال یہ فرمایا کہ من دل علی خیر کفاعی لہی، یہ حدیث کہاں آئی کہ جو آدمی خیر پر دلالت کرتا ہے اس کو بھی وہی اجر ملے گا جو کچھ کے خیر کرنے والے کو ملا ہے. یہ حدیث آپ کو بہت جگہ مل جائے گی، مختلف الفاظ ہیں. ترمذی میں تو یہی الفاظ آئے ہیں جو آپ نے تحریر فرمائے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہو تو مسند احمد میں دیکھ لیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کے ہاں بھی یہ روایت ہے لیکن الفاظ کے تغیر کے ساتھ. مسند بزار میں بھی مل جائے گی، وہ بھی حدیث کی مشہور کتاب ہے نا، اس پہ بھی آپ کو مل جائے گی. مطلب آپ نے فرمایا تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک ہے کوئی آدمی عملی طور پر خیر کر رہا ہوتا ہے، اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، اور ایک ہے جو اسے اس کی طرف دعوت دیتا ہے یا وہ سبب بن جاتا ہے کہ یہ خیر کا کام ہو جائے تو کرنے والا، اور یہ برابر ہے. برابر کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ایسا ثواب ملے گا. ثواب کی کئی جہتیں ہوتی ہیں، کئی سائڈز ہوتی ہیں، سمتیں ہوتی ہیں. ایک اعتبار سے ممکن ہے کہ وہ ثواب میں کہیں زیادہ چلا جائے اور ایک اعتبار سے ممکن ہے کہ برابر ہو جائے. مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ خیر کی بات، پوچھتا ہے اس سے کہ کوئی مسجد کہاں ہے، تو وہ کہتا ہے آپ اس گلی میں جائیں، اس طرح مڑیں اور آگے مسجد آ جائے گی. اب اس نے خیر کی بات بتا دی، ایک آدمی اٹھ کر جاتا ہے اسے مسجد پہنچا کے آتا ہے، جناب والا یہ ہے مسجد. دونوں کے عمل میں فرق ہے نا، ثواب میں اللہ کے ہاں ظاہری سطح پہ دونوں برابر ہوں گے، لیکن وہ جو اٹھ کے گیا ہے چلا ہے اس کا ثواب ایک الگ چیز ہے، وہ اور ہے. یہ بالکل ایسے ہی سمجھنا چاہیے جیسے صحیح مسلم میں آتا ہے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو روزے میں جب وہ ہوں تو انہیں افطار کراؤ اور تم لوگ دودھ پہ افطار کراؤ، اور اگر دودھ نہ ملے تو اس کی لسی بنا لو، کچی لسی، یعنی اس پہ پانی شامل کر لو، اور جو بھی نہ ملے تو پانی. اور پھر آپ نے کھجور کا بھی ذکر فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو جو یہ کام کرے گا نیکی کا اللہ کا اعلیٰ روزہ رکھنے والے کو جو ثواب دے گا، افطار کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا۔ اب اس نے تو روزہ رکھا ہے گرمی میں 16 گھنٹے کا، اور وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، گھن پانی اور ایک کھجور، دونوں کیسے برابر ہو جائیں گے؟ برابری کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری سطح پہ مطلق روزہ رکھنے کا ثواب اسے بھی دے گا، اسے بھی دے گا۔ باقی جو اس سے گرمی برداشت کی ہے وہ ایک الگ جہت ہے، اللہ اسے اضافہ کر دے گا۔ باقی اس سے مشقت کی ہے، مزدور آدمی تھا، وہ اضافہ اور ہو جائے گا۔ اس نے روزہ اس حالت میں رکھا ہے کہ سحری میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اور اسے پانی کا ایک گھونٹ پی لیا، یہ روزہ اور ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ معذور تھا، سویا رہا، اور پھر عین جب ایک آدھ منٹ رہ گیا تو اسے ہوش آئی، کسی نے جگا دیا، احساس ہوا وہ روزہ رکھنا ہے۔ وہ جو اللہ کی فرما برداری میں اس نے ایک منٹ پہلے پانی پی لیا نا کہ روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، یہ جو اس نے اللہ کا ادب، اللہ کا احترام کیا، اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یعظم شعائر اللہ، اور جو لوگ ان چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ ان کے دلوں کا تقویٰ ہے، ان کے دلوں کی اچھے ہونے کی علامت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، اور تم اونٹ پر غور کرو، یہ میرے ہونے کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ عیدگاہ جب جاتے تھے تو مصنف عبدالرزاق وغیرہ کو دیکھیں، ان کی زندگی کے حالات میں مل جائے گا، ننگے پاؤں جاتے تھے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ ننگے پاؤں؟ تو انہوں نے کہا عیدگاہ دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، اور اللہ کی جگہ کی جتنی بھی ہم تعظیم کریں یہ اللہ کا ادب ہے، اللہ کا احترام۔ ایک بہت سے ملنگ ہوتے ہیں جو قبروں کی طرف، مزاروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اتنی کنسیشن تو اسے دینی چاہیے کہ وہ جیسا بھی ہے اس کے دل میں کسی چیز کی عظمت ہے، کسی چیز کا تعلق ہے، محبت ہے خدا کی، کسی اچھے بندے سے کنسیشن اسے ملنی چاہیے کچھ نہ کچھ۔ اور یہ بھی ملنی چاہیے کہ انسان چاہتا ہے کہ جس سے محبت کرے اس کو دیکھے، اس کو چھو لے، اس لیے کہ احساس نظر سے زیادہ یقین پیدا کرتا ہے، حس ہے نا، چھونا ہے نا، وہ نظر سے زیادہ یقین پیدا کرتا ہے۔ اور ذات پاک نے کہا کہ اس دنیا میں تم نہیں دیکھ سکتے، تو وہ اس تڑپ کو کہاں لے جائے؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری شبین نیاز میں، میں اتنا تیرا نیاز مند ہوں، اتنا تیرا چاہنے والا ہوں، میں ہزاروں سجدے تیری پاک ذات کو کروں، تو سامنے تو آنا، دکھا تو اپنی ذات، تو ہے کیا؟ علامہ اقبال نے کہا ہے یہی وہ شوق کی انتہا ہے، رب ارینی، اللہ مجھے اپنی ذات دکھائیے۔ کالا لنترانی، فرمایا بالکل نہیں دیکھ سکو گے، اور دیکھو ہم اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پہ ڈالتے ہیں، پھر استقر مکان افسوت، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو تم، اور اللہ نے جب ایک تجلی اس پہ ڈالی تو جعلہ دکا، ریزہ ریزہ ہو گیا وہ پہاڑ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش آ کر گر پڑے زمین۔ تو یہ طلب ہے، انسانی طلب ہے، اس لیے گہری سوچ کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو جب یہ چیز نہیں ہوتی تو کہتا ہے کوئی مزار ہو، کوئی سبز رنگ کا جھنڈا ہو، کوئی اس کی بات کرے، کوئی اپنے جذبات کے اظہار کے لیے دھماڑ ڈالے، کسی طرح اس ذات کا نام تو لے، اس تک پہنچے تو صحیح۔ شیطان اسے کسی اور طرف کو لے گیا، لیکن اس جذبے کی کیسے نفی کی جا سکتی ہے کہ اس میں اللہ کی محبت ہی نہیں ہے؟ غلط راہ پہ چل پڑا۔ جو غلط راہ پہ چلتا ہے پھر اس کا ایک حل یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان کا فمن تبع، یعنی اللہ میری اولاد کو بچا کہ ان بتوں کی عبادت کرے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ اس شرک سے بڑی گمراہی پھیلی ہے، فمن تبعنی، اور اللہ جو میری طرح توحید کا قائل ہو، فانہ منی، اے پروردگار وہ میرے گروہ سے، امن آسانی، اور اللہ جو میرے گروہ میں سے نہیں ہے نافرمانی کرتا ہے، اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ صحیح روش ہے، بس یہ ہونی چاہیے، اعتدال کے ساتھ، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا، انت قلت للناس، تم دنیا میں یہ تعلیم دیتے رہے کہ تمہیں اور تمہاری والدہ مریم علیہ السلام ان کی عبادت کی جائے. تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے کہیں گے قیامت میں، ان کنت قلتہ، اے پروردگار، اگر کبھی بھی میں نے لوگوں کو اس کی دعوت دی ہوتی کہ مجھے خدا مانے، تو آپ تو جانتے ہیں، تعلم و معافی نفسی، اللہ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آیا کہ ایسے، ولا عالم و معافی نفسی، کہ اللہ میں نہیں جانتا اب آپ اس کے بعد میرے ساتھ کیا کریں گے. ان تعذبهم فانهم عبادك، اللہ اگر اپنی عیسائیوں کو عذاب دیں اس شرک پہ، تو اللہ یہ آپ ہی کے بندے. فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر آپ معاف فرما دیں، تو آپ کی روش، آپ کا طریقہ گناہگاروں کو معاف فرمانے ہی کا ہے. یہ روش ہے عیسیٰ علیہ السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، جب سورہ مائدہ کی اس آیت پہ پہنچے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنسوں کی جھڑی لگ گئی، ساری رات اس آیت کو پڑھتے رہے کہ ان تعذبهم فانهم، اگر آپ انہیں عذاب دیں یہ آپ ہی کی مخلوق ہے، اور اگر آپ ان سے درگزر فرما دیں تو آپ کی سنت قدیمہ یہی ہے کہ آپ گناہگاروں کو معاف کرتے ہیں. تو اس لیے یہ خیر پہ جتنے بھی امور دلالت کرتے ہیں نا، اس کی نشاندہی کرتے رہنا چاہیے، بتاتے رہنا چاہیے، علم کو آگے ٹرانسفر کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کو خیر کی طرف مائل کرتے رہنا چاہیے. تو من دل علی خیر کفائلہ. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص نے کسی سے یہ کہا، اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم مجھ پر حرام ہو، طلاق ہے طلاق، تو اس کا شرعی حکم کیا؟ یہ تین طلاقیں اس نے دے دی، جب اس نے کہا نا کہ تم مجھ پہ حرام ہو تو یہ طلاق ہو گئی. قاضی خان رحمت اللہ نے لکھا ہے، طلاق ایک ہوتی ہے صراحتن لفظوں میں دینا، ایک طلاق ہوتی ہے کنایتن، اشارے کنائے میں طلاق دینا، پھر اس کی بھی آگے قسمیں ہیں. کبھی ہوتا ہے کہ قسم کھائے کہ اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی، تو پھر اس کی بیوی اس کے لیے درست قرار دی جاتی ہے. لیکن یہ جو صراحتن کہا نا، دو مرتبہ صاف طلاق کا لفظ دیا، اور پہلے جو کہا حرام ہے، تو حرام کا لفظ ہمارے ہاں انہی معانی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ طلاق ہو جائے گی، تینوں طلاقیں ہو جائیں گی. دریافت فرمایا کہ عفان نام کیسا ہے، یہ نام کیوں رکھا گیا بھائی؟ آپ نے اردو میں نہیں پڑھا عفونت، تعفن، سمیلز، گندگی سے جو بو اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں. کسی چیز کا عفنا، بدبودار ہو جانا، سڑ جانا، گل جانا، جیسے کھانا کوئی بھی کچھ عرصے تک کے لیے رکھا جائے اور اس کی حفاظت نہ کی جائے تو اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ چیز ہے. تو عفان جو ہے ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے. اردو میں تعفن کا اگر آپ صحیح ترجمہ چاہیں تو اردو میں ہے لفظ سڑاند، اس میں سڑاند پیدا ہو گئی ہے، اس میں تعفن ہے، اس میں سے بو اٹھ رہی ہے، یہ ہے. تو عفان نام نہیں رکھنا چاہیے.